بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خمسہ سجادیہ جو کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی مضمومہ شہادت مظلومانہ کے سلسلے میں برپا کیا گیا، آپ کی خدمت میں آئے تطہیر کے ذیل میں مطالب عرض کر رہا ہوں. پروردگار آئے تطہیر میں اپنے ارادے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خدا کا ارادہ بس یہ ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت تم سے رجس کو، عیب کو، نقص کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. عرض کیا کہ تطہیر کی منزل کے لیے مقدمہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ انسان کے اندر جو زمین ہے، یعنی جہاں تزکیے نے حاصل ہونا ہے، وہ انسان کا نفس ہے. لہذا نفس کا تزکیہ جتنے بھی انسانی نفس کے اندر تمایل ہیں مادے کی طرف، ان کو بنیادی طور پر کنٹرول کرنے کا نام تزکیہ. بعض اوقات ایک معنی یہ کیا جاتا ہے تزکیہ کا کہ نفس کے قوہ کو یا اس کی لذات اور شہوات کو ختم کر دیا جائے، لہذا اس سے جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ تذلیل نفس کی فکر ہے، کہ جو کہ بعض صوفیہ مذہب نے اس کو اختیار کیا. لیکن اسلام کا حقیقی جو نظریہ ہے وہ تذلیل نفس نہیں ہے بلکہ تہذیب نفس ہے. اور جب ہم تہذیب نفس کی بات کرتے ہیں تو دین ہمیں اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا گھر بنانے، گاڑی، ان کی میں سے کسی بھی شے سے منع نہیں کرتا. جو چیز کنٹرول کرنی ہے وہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی حوث ہے. اپنی ضرورت کے لیول پر آپ نے جتنی دنیا استعمال کی اس میں مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی ضرورت سے زیادہ اسے سیو کرنے، اسے جمع کرنے کی خواہش نفس میں پیدا ہوتی ہے، وہیں سے شہوات اور لذات کو قوت ملنا شروع ہوتی ہے اور انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اب اگر کل میں نے اشارہ کیا، اور چونکہ تزکیہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے آج صرف ایک اجمالی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، کہ نفس کا اگر تزکیہ کرنا ہے تو نفس کے قوہ کو کنٹرول میں رکھنا، اب تمام ابعاد میں چلے جائیں صرف کنٹرول میں رکھنا. لہذا مثلا ابتدائی ترین چیزوں میں دین ہم سے کیا کہتا ہے، غذا اتنی کھاؤ کہ ذرا سی بھوک باقی رہ جائے. اب چونکہ عنوان نہیں ہے، ورنہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ذرا سی بھوک ہے، کہ جو کھانے اور دسترخوان پر ہم نے باقی رکھنی ہوتی ہے، یہ کراماتی بھوک ہے. اس کے اندر اتنی کرامات ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. نیند کے لیے قرآن کہتا ہے یا دین کیا کہتا ہے، ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر نیند اختیار کرو. ہر چیز کے اندر کنٹرول، جیسے ہی اس حد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ حد سے باہر نکلنا نفس کا اور انسانی زوال یعنی کمال کے زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ہم حد سے باہر نکل جائیں. لہذا حد دونوں طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے نفس کو اتنا مارو اتنا مارو کہ اس کے قوہ ختم ہو جائے، ان چیزوں میں کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ نفس کو کنٹرول رکھ کے آگے بڑھنا. اس لیے کہ نفس سواری کی مانند ہے، اگر آپ نے سواری کی حالت خراب کر دی تب بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ سواری میں اتنے گم ہو گئے کہ سواری کے خیال میں رہے اور منزل کو فراموش کر دیا تب بھی نہیں پہنچ سکتے. حد کیا ہے؟ کہ اس کو اتنا مینٹین رکھو کہ اس کے اندر گم نہ ہو جاؤ، اور اس حالت میں رکھو کہ یہ منزل تک پہنچانے کے لیے قابل رہے. منزل کیا ہے؟ منزل طہارت. اصل تطہیر سے مراد طہورا. اصل مادہ کیا ہے؟ اصل مادہ طہارت کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں ان سے دوری اختیار کرنا، یہ اصل معنی تطہیر میں. لہذا اب ایک بات ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ تزکیے میں اور تطہیر میں فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب آپ کھیت کو صاف کر رہے ہیں اور اضافی جڑی بوٹیاں نکال رہے ہیں تب بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی جڑ، کوئی بیج ایسا رہ جائے کہ جو دوبارہ اس جڑی بوٹی کو پیدا کرنے کا سبب بنے. تطہیر کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ حتیٰ اس کے ریشے کو، اس کی جڑ کو، اس کے بیج کو ختم کر دے تاکہ دوبارہ اس میں کسی اضافی چیز کے اگنے کا امکان باقی نہ رہے. لہذا تطہیر بنیادی طور پر تزکیے کے کمال کا نام ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے تطہیر کے لیے جسم کی طہارت کا بھی خیال رکھا. لہذا ہر شے بالاصالہ پاک ہے سوائے نجس چیزوں. نجس چیزیں فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں، ان نو چیزوں کو ہٹا کر ہر شے بالاصالہ پاک ہے. لیکن ہر شے جو بالاصالہ پاک ہے وہ دوسری شے کو پاک کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو طاہر بھی خلق کیا ہے اور مطہر بھی خلق کیا ہے. خود طاہر ہیں اور طہارت کی قوت بھی رکھتی ہیں، دوسری چیزوں کو پاک بھی کرتے ہیں. لہذا ان تمام میں جن کو مطہرات کہتے ہیں، سب سے قوی ترین جو مطہر ہے وہ پانی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو طہارت کسی شے سے واقع ہوتی ہے وہ پانی ہے. بعض جو طہارتیں ہیں ان کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ جو انسان مطہرات میں تصور کرتا ہے. مثلا استحالہ. استحالہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کسی شے کی حالت اور کیفیت کا کامل بدل جانا، یعنی وہ چیز وہ رہے ہی نہیں. عین نجاست سے نکل کر اگر ایک شے عین طہارت کی طرف سفر کر جاتی ہے تو حالت نجاست سے اس کا نکل کر نجاست تطہیر یا پاک میں داخل ہو جانا، اس کیفیت کا نام استحالہ ہے. اب لازمات جب وہ حالت کو تبدیل کر چکی ہے تو یہ خدا کا لطف ہے کہ جو چیز پہلے عین نجاست تھی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے بعد کس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں کہ جو انتقال، اب انتقال کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ جس ظرف کے اندر خدا نخواستہ نجس مایا موجود ہے شراب کا، جب یہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس نے اپنی حالت کو تبدیل کیا ہے، تو جیسے ہی اس نے اپنی حالت کو تبدیل کیا استحالہ پیش آ گیا، شراب تھی سرکے میں تبدیل ہو گئی، پاک ہو گئی. اب ایک سوال فوراً بعض خاص طور پر نوجوان جو لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس ظرف کے اندر وہ موجود تھی وہ ظرف نجس تھا یا نہیں؟ نجس تھا. اب جو یہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے تو وہ جو ظرف ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب اگر ظرف کی نجاست بھی باقی رہتی ہے تو سرکہ بننے کے بعد نجس ہو جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک لطف ہمارے اوپر اور کیا کیا؟ لطف یہ کیا کہ جب یہ استحالہ اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جس ظرف میں ہے وہ ظرف خود بخود پاک ہو جائے گا. اب اس میں بہت سارے ابحاث ہیں لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا معنی کیا ہوا کہ مادے کے اندر پروردگار نے جو نجس چیزیں رکھی ہیں اگر وہ اپنی حالت کو تبدیل کر کے پاک چیزوں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو خود بھی پاک ہو جاتی ہے، جس ظرف میں ہوتی ہے اس کو بھی پاک کر دیتی ہے. اگر غور کیا جائے تو ایک مطہر اسلام بھی ہے اور عام طور پہ کتابوں میں رکھا جاتا ہے. اسلام کیا ہے کہ کافر جب تک مسلمان نہیں ہو رہا، مشرک ہے، کافر ہے، تب تک نجس ہے، لیکن جیسے ہی یہ مسلمان ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے. تو اب ایک تشابہ مادی اور معنوی چیزوں میں نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ابھی تک کے جتنے بھی مطہرات ہیں یہ سارے کے سارے ان کا تعلق تھا مادے سے، پانی مادہ، دھوپ مادہ، استحالہ، انتقال، یہ سب کیا ہیں؟ مادی. لیکن جیسے ہی اسلام آتا ہے، اسلام اب مادی بات نہیں ہے، اب مادے سے تعلق ضرور ہے لیکن خود شے مادی نہیں ہے. کافر نے جیسے ہی اسلام قبول کیا مسلمان ہوا پاک ہو گیا، جبکہ بظاہر اس کا مادہ وہی ہے. اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اثر مادے پر ہو رہا تھا لیکن اب مادہ تبدیل نہیں ہو رہا، بندہ وہی کا وہی ہے، صرف اس نے تصور کو اپنے تبدیل کیا جو ابھی تک عین نجاست تھا، عین طہارت ہو گیا. تو اب سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا اس کا معنی کیا ہوا. اس کا معنی یہ ہوا کہ معنویات میں روحی اعتبار سے انسان کے اندر یہ جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ عین کفر سے نکل کر اگر عین اسلام میں آتا ہے تو گویا یہ بھی ایک استحالہ ہے، یہ بھی ایک کیفیت استحالہ ہے کہ اس نے اپنی روح کو کفر کے دائرے سے نکال کر، اپنی عقل کو کفر کے دائرے سے نکال کر جیسے ہی اسلام کے دائرے میں داخل کیا تو اب ایک جاتا، یعنی تصور کریں، تشبیہ دے رہا ہوں، یعنی روح نے استحالہ، عقل نے استحالہ پیدا کیا، حالت کفر سے تبدیل ہو کر حالت اسلام میں آئی. تو اب جس ظرف کے اندر موجود ہے یہ روح، جس ظرف سے متعلق ہے، خود بخود اس کو پاک کر دیتی ہے، جیسا کہ انتقال کے مرحلے میں ہوتا، خود بخود پاک کر دیتی ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا، مادی اور معنوی مطہرات خود بخود ہمیں ابتدائی طور پر پتہ لگ گئے. پانی بھی، اب تمام مطہرات میں نے عرض کیا سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ ابتدائی جو مطہر ہے وہ کیا ہے؟ پانی. مادے کی اکثر چیزوں کو پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ پانی. خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، میں نے عرض کیا. باقی جتنے بھی مطہرات ہیں ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اچھا، معنوی میں ہم جیسے ہی داخل ہوئے تو ہم نے اسلام کو دیکھا، اسلام کیا ہے؟ جیسے ہی شخص نے اختیار کیا فوراً پاک ہو گیا. بس اسلام کا اثر کیا اس کے بدن پر پڑا؟ نہیں. ابھی تک جس کا پسینہ ناپاک تھا اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا وہی پسینہ پاک ہو گیا، جو عین نجاست تھا عین طہارت ہو گیا، پاک ہو گیا. یہ جو تبدیلی اس کے اندر آ رہی ہے، یہ جو ایفیکٹ آ رہی ہے، کوئی چیز ہمارے پاس مادی نہیں. اس کا معنی صرف یہ ہوا کہ بعض معنوی مطہرات ایسے ہوتے ہیں کہ حتیٰ ان کا انسان کے مادی وجود کے اوپر اثر ہوتا ہے. اب یہ جو مادی وجود کے اوپر اثر ہے، یہ بحث اپنے اندر مفصل بحث ہے، یعنی یہ وہ بحث ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے سوالات ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام لے کر ذبح، اگر میں پراپر شرعی طریقے سے ذبح کر رہا ہوں لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہا تو اس گوشت میں اور اس گوشت میں کیا فرق ہے؟ کہ آپ نے کہا یہ نجس ہے وہ پاک، اس کا کھانا جائز ہے اس کا حرام، اور اس طرح کے بہت سارے موارد میں میں تمام تر قیودات کو سامنے رکھ کے، تمام تر شرائط سامنے رکھتا ہوں لیکن عقد نکاح پڑھتا نہیں ہوں. ساری شرائط میں نے وہی طے کی ہیں کہ جو آپ عقد نکاح میں کرتے ہیں، صرف یہ ان کہہ تو اور قبل تو نہیں کہا میں نے. تو آپ نے کہا یہ ناجائز، یہ حرام، وہ جائز اور حلال، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ لفظ کا انسان کے وجود کے اوپر اثر ہے. یہ لفظ کا انسان کے وجود کے اوپر، اب آج کل کی سائنٹیفک دنیا میں یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کروں گا. آپ میں سے اکثر نے پڑھی بھی ہوگی اور جانتے بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سوموٹو جو کہ ایک جاپنیز ڈاکٹر تھا جس نے پانی کے کرسٹلز کے اوپر کام کیا تھا اور اس کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر قرآن پڑھیں تو اس کے کرسٹل خود بخود خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر قدرت شفا خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ انسانی وجرب، غور کیجیے گا چونکہ میں نے یہاں سے ایک مطلب لینا ہے، پانی کے اوپر اس نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں تو پانی کے کرسٹل جتنے خوبصورت کرسٹل ہوں گے اتنی اس کے اندر قدرت شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ خود انسان کا اپنا وجود جو سائنس کہتی ہے تقریباً انسان 70-80% ہمارا وجود پانی ہے، پانی پر مشتمل ہے۔ اب انسان کا اپنا وجود، اب آپ نے غور کیا، پس اسلام کا وہی اثر وجود پر پڑ رہا ہے جو قرآن کا پانی پر پڑ رہا ہے۔ بس معنویات خود مادیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر طرح کی نجاست کو فقہ میں بیان کیا گیا؟ فقہ میں ان کو بیان کیا جو مبتلا بے ہیں، جو توجہ میں آنے والی ہیں، اس کے علاوہ بھی نجاسات ہیں جن کا تصور موجود ہے، اور ہر نجس کا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی مطہر رکھا ہوا ہے۔ لہذا جس طرح سے انسان کا بدن ناپاک ہو سکتا ہے اس کے لیے مطہر پانی موجود ہے۔ بدن میں بھی ایک مرتبہ نجاست مادی ہے اور انسان کے بدن پر آ کر لگی، پانی سے پاک ہو گیا۔ اب یہی پانی ہے لیکن ایک نجاست وہ ہے کہ جو بظاہر انسان کے بدن پر نہیں ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے، لہذا کچھ محدودات ہیں جن میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، اس کے اوپر وضو واجب ہو چکا ہے، اب اس کے پر ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی بیرونی نجاست نہیں ہے، لیکن جب تک یہ وضو نہیں کرے گا، یہ غسل نہیں کرے گا، تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مختلف قیودات موجود ہیں۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ یہ کہاں سے آئی نجاست؟ انسان کی اصل تو پاک تھی، کا پاک ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، جو انسان کے نفس کے ذریعے سے روح کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے۔ ان نجاسات کو اگر دور کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور غسل نام کی دو طہارتیں بتائی ہیں، ان دو طہارتوں کے ذریعے سے کیا ہوگا، آپ پاک ہو جائیں گے۔ پھر وہی سوال کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، میں اپنے ہاتھ منہ کو دھو لوں، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لوں، سر پہ اور پیر پر ہاتھ پھیر لوں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں اپنا سر اور گردن دھوؤں، پھر رائٹ سائڈ دھوؤں، پھر لیفٹ سائڈ دھوؤں، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جب تک میں وضو کی نیت نہیں کروں گا، جب تک میں غسل کی نیت نہیں کروں گا، تب تک نہ وضو ہوگا نہ۔ اچھا، اگر کافر یہی عمل قربتاً اللہ کی نیت مثلا اپنے طور پر کرے، آپ نے کہیں گے نہیں، جب تک پہلا مرحلہ کیا اسلام نہ لے آئے، اسلام لے کر آئے گا تو پھر اس کا وضو اور اس کا غسل معنی پیدا کرے گا۔ بس یاد رکھے گا، یہ جو غسل اور وضو کی طہارت ہے یہ دوسرے مرتبے کی طہارت ہے، پہلے مرتبے کی نہیں ہے، دوسرے مرتبے کی طہارت ہے۔ خود معنوی اعتبار سے بھی پہلے مرتبے کی طہارت کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام وجود کے اندر کوئی طہارت پیدا کرتا ہے تو انسان اس قابل بنتا ہے کہ وضو اور غسل کی طہارت اس کے اوپر اثر انداز ہو تاکہ وہ نماز اور قرآن کے اندر ورود پیدا کر سکے۔ اگر وہ طہارت حاصل نہ ہو یہ طہارت بے معنی ہوتی جائے گی۔ تو خود مرتبہ یہ سمجھا رہا ہے نا کہ طہارتوں کے مرتبے ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ کسی کافر کو جتنا مرضی غسل کرا دیں قربتاً للہ کہہ کے، جتنا مرضی وضو کرا دیں قربتاً للہ کہہ کے، نہ وضو ہے نہ کیوں، ابھی تک عین نجاست ہے۔ جب تک عین نجاست ہے وضو اور غسل مانا پیدا نہیں کرتا۔ کہاں جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نجس جانور کو سات سمندر سے بھی دھو لیں گے پاک نہیں ہوگا، کیوں، ابھی تک عین نجاست ہے، لیکن جیسے ہی حالت کو تبدیل کرے گا طاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کافر جیسے ہی حالت کو تبدیل کر کے اسلام میں آتا ہے، یہ پہلی طہارت ہے۔ اس طہارت کے اوپر کی طہارت ہے کون سی؟ جو وضو اور غسل سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب وضو اور غسل سے حاصل ہونے والی طہارت جو حاصل ہو گئی کیا یہ اس بات کا مرتبہ بھی پیدا کر دیتی ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے اس مرحلے میں داخل ہو جائیں کہ جہاں طہارت اپنے اعلیٰ ترین مراتب کی طرف سفر کرتی ہے؟ کبھی غور کریں اس بات پر. مثلا اسلام لانے کے بعد ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. غسل اور طہارت اور وضو نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے، ظاہری کیفیت قرآن کا جو ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. اب جب میں نے وضو میں، میں نے نماز میں اور قرآن میں ورود پیدا کر لیا، مجھے وہاں تک پہنچنے کی اجازت مل گئی، تو اب کیا آگے کے جتنے مراتب ہیں نماز کے اور قرآن کے، کیا وہ بغیر کسی طہارت کے مرحلے کے مجھے حاصل ہو جائیں گے؟ کیا میری نماز کے اعلیٰ ترین مراتب مجھے بغیر کسی طہارت کے حاصل ہو جائیں گے؟ بس کوئی طہارت کا ایسا لیول چاہیے. لہذا ہم نے یہ بات کہاں سے کہی؟ ادلہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں قرآن اپنی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے سوائے مطہرین کے. اب اگر اس سے مراد آپ ظاہری طہارت لیں، ظاہری طہارت، حالانکہ فقہی جو حکم ہے کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، اسی آیت سے استنباط ہوتا ہے، لیکن وہ ایک استنباط ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ یہی قرآن ہے. اگر اس کو ہم نے مگر دیکھا نہیں کہ بعض کافر، ابھی فرانس میں بے ادبی کی گئی، عجیب ہے یار، واقعی عجیب. ایک ہی وقت میں اگر کنسیڈر کر لیا جائے، میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے ویسے ایک سوال ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ کہیں پر کسی صحابہ کے ساتھ، حقیقی صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، اگر تصور کر لیا جائے، اور کسی جگہ پر پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو جائے، خدا نخواستہ، تو میرا عالم اسلام کو پورے سے سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی محبت کو کس پلیٹ فارم پر زیادہ سامنے آنا چاہیے. سوال ہے نا، سارے مسلمانوں سے سوال ہے. انہی ایام میں فرانس کے اندر باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، توہین کی جرات کی گئی ہے، اور توہین کرنے کے بعد وہاں کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر معذرت کرنے سے بھی انکار کر دیا. تو اب میں آج جتنے بھی اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر باہر نکلنے والے تھے، ان سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طاقت اور قدرت تم نے فرانس کے خلاف کیوں نہیں دکھائی؟ یہ طاقت اور قدرت تم نے ان کے خلاف کیوں نہیں دکھائی؟ شان رسالت میں بھی تو گستاخی ہوئی ہے. تو اب مجھے کہنے کا موقع دیں آپ، اس کا معنی کیا ہوا ہے؟ یہ وہی سیاست ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ بہانہ بنا کر کسی شے کا کسی کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کا کرتا، کسی کا کوئی بنا کوئی چیز لے کر آ جاؤ میدان میں، اصل کو چھپا دو اس کے پیچھے. اور یہ ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہوا، یہ جتنے شور مچاتے ہوئے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی اکثریت جہاں سے پیسے لے کر یہ سب کچھ پاکستان کے اندر کر رہی ہے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے. ابھی امارات نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے، ابھی کل ہی تازہ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کیا ہے. تو یہ جو تم چہروں پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، کربلا اسی نقاب کو الٹنے کا نام ہے. کربلا یہی نقاب تو اتارتی ہے. تو یہ جو اب میں یقین کریں، میں آج اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب میں ایک زمانے میں سفیانی کے خروج کو پڑھتا تھا نا، تو میرے ذہن میں بڑے سوالات آتے تھے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سفیانی کے خروج کو جو امام کی علامت دی گئی ہے، مطلب اور بہت سارے ہیں نام جو آ سکتے تھے، یہ سفیانی کے اوپر، یعنی سفیانی کے اس خاص لقب کے اوپر کنسنٹریشن کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ حدیث آج سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. شجرہ ملعونہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو جڑ سے پہچانا جائے گا، شاخوں اور پتوں سے نہیں پہچانا جائے گا. اور آج اس کی جو شاخ اور پتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, آج نظر آ رہے ہیں, خود بخود چیزیں مانا اپنے لیے پیدا کر رہی ہیں. تو ہم تو شکر کرتے ہیں کہ آج بھی کربلا اسلام اور منافق کے درمیان میں فرق پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صرف اور صرف بصیرت کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے بعد حجتیں تمام ہو جاتی ہیں. بصیرت سب سامنے آپ کے ہو رہا ہے. تو جن چیزوں کے اوپر تمہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب واقعاً یہ ایک بہانہ تھا جسے استعمال کیا گیا. طہارت, قرآن تک پہنچنے کے لیے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا یمسہ الا المطہرون. بس اگر ہم اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر مراد ہے تو یہ تو کافر کے ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے. مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی کر جائے اور بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لے. قرآن کہہ رہا ہے چھو نہیں سکتے, یہ تو چھو رہے ہیں. تو وہ جو تشریعی معنی لیا گیا ہے اس کے مقابلے پر اس کا حقیقی معنی بھی موجود ہے, تکوینی معنی بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ تمام علماء متفق ہو کے فرماتے, کہتے ہیں یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ قرآن کا وہ نازل ترین مرتبہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے لسان مبارک کے مصطفیٰ کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہو کر میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے. نازل ترین مرتبہ ہے. اب قلب مصطفیٰ پر الفاظ نہیں ہیں, جبریل جو لوح سے لے کر آ رہا ہے وہ الفاظ نہیں ہیں, خدا خود الفاظ اور تمام طرح کی ان چیزوں سے ماورا ہے. بس لوح پر لوح نہیں ہے کہ ادھر لکھا ہوا آتا ہے وہاں سے جبریل نے کاپی کیا پھر لا کے قلب مصطفیٰ پر پیش کیا, یہ وہ مرحلہ نہیں ہے عزیزوں. یہ مرحلہ کیا ہے؟ وہاں سے لے کر یہاں تک نور کی ایک پوری تنزلی کا مرحلہ ہے. یعنی قرآن نورانی کیفیت میں خدا سے لوح پر آتا ہے. اب لوح پر کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے لوح پر؟ ہم نے اگر اپنے کسی آئیڈیا کو کسی کاغذ پر لانا ہو تو کس چیز کے ذریعے سے لاتے ہیں؟ قلم کے ذریعے سے لاتے ہیں. بس قلم کا کام کیا ہے کہ وہ شے جو ابھی آئیڈیا یعنی اجمالی شکل میں تھی اس کو اگر کوئی صورت دینی ہو تو قلم کے ذریعے سے دیا جاتا ہے لوح کے اوپر. علم خداوند سے قرآن جب نورانی کیفیت میں لوح پر انتقال پیدا کرتا ہے تو وہ چیز کے جو خدا اور لوح کے درمیان میں انتقال کا باعث بنتی ہے اسے کہتے ہیں قلم. نون والقلم, یہ وہ قلم ہے کہ جس کے یہ قلم ہے, یہ والا قلم ہے جس کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, قسم کر رہا ہے. قلم کیا ہے؟ اول ما خلق, اللہ نے جو چیز سب سے پہلے خلق کی وہ کیا تھی؟ القلم. وہ قلم ہے جو سب سے پہلے اللہ نے خلق کی. تو مولا آپ تو فرما رہے ہیں کسی اور مقام پر کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہاں آپ نے فرمایا قلم, تو شاید جواب یہ آئے گا سب سے پہلے ہمارے ہی نور کو خلق کیا ہے, لیکن ہمارا نور جب اللہ اور لوح کے درمیان میں علم کو منتقل کرنے کا وسیلہ بنتا ہے تو قلم کہلا رہا ہوتا ہے. تضاد نہیں ہے. بس نور اہل بیت ہے جو کہ منتقل کرتا ہے لوح پر. لوح سے جبرائیل نازل لے کر آتا ہے مراتب نزولی میں اور پھر وارد ہوتا ہے قلب پیغمبر پہ. پیغمبر کے قلب تک یہ نوری حالت میں آتا ہے, الفاظ کی شکل میں نہیں آتا, نور کی شکل میں آتا ہے. یہ لسان مصطفیٰ میں قوت ہے کہ یہ اس نور کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. لہذا یہ نازل, اب وہ جو نورانی مرحلہ ہے قرآن کا, فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. بس اگر قرآن کے نازل ترین مرتبے کو چھونے کے لیے دو طرح کی طہارتیں, دو مرحلے طہارت ضروری ہے, تو یہ بتاؤ کہ قرآن کی جو نوری کیفیت ہے اس کے لیے کون سی طہارت درکار ہوگی؟ یقیناً طہارتیں قوی تر چاہیے. یہ قوی تر طہارت کہاں سے آئے گی؟ کون سی چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو مطہر کرے گی؟ لہذا اب دیکھیں تمام مطہرات, جتنے بھی مطہرات موجود ہیں, میں نے عرض کیا ان میں سب سے قوی کیا ہے؟ پانی. خود بھی پاک ہے, اشیاء کو بھی پاک کرتی ہے, لیکن خود اس کی طہارت موقوف ہے کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر. یہ ساری کی ساری طہارتیں کہاں کام آئیں گی؟ جب مسلمان ہوگا تب تب کام آئے گی نا. اب کافر کے بدن پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے وہ دھو لے, نجاست دور تو ہو جائے گی, ہاتھ پاک نہیں ہوگا. اسلام لائے گا تو ہاتھ پاک ہوگا بیرونی نجاست کے مقابلے میں. وضو کرے گا اسلام لانے کے بعد تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے گا. یہ سب کا سب کب ہے؟ پس اس کا مطلب کیا ہو؟ معنوی طہارت ابتدا میں ہے, اس کے بعد مادی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ معنوی, مختلف درجے طے کر رہی ہے. مگر طہارت پس پانی کے اپنے اندر, پانی کے اپنے اندر ظاہری طہارت بھی موجود ہے, معنوی طہارت بھی موجود ہے, یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. لہذا پانی کا وجود طاہر بھی ہے اور مطہر بھی. اب یہ جو پانی جو پوری دنیا میں طہارت کر رہا ہے, سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آسمان زمین سب کچھ بنایا, فی ستت ایام, ان 6 دنوں میں, وکانا عرشہ علی الماء, جب یہ ہوا بن رہا تھا بنا دیا تو عرش کس پر تھا؟ پروردگار کا. کانا عرشہ علی الماء, پروردگار کا عرش پانی پر تھا. کہاں پر تھا؟ پانی پر. سوال یہ پیدا, ابھی تو زمین آسمان بنے ہی نہیں, تو جب زمین و آسمان بنے ہی نہیں تو پانی کہاں سے آ گیا؟ اور یہ پانی کون سا ہے جس نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے؟ کل عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. اول تو پہلے تو عرش سمجھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی تخت سمجھ رہے ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, جس پر خدا بیٹھتا ہو. اور جب بیٹھتا ہو تو اب یہ بہرحال میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عقائد ہیں, خدا جانے خدا کی توہین کرنے والوں کے خلاف جلوس کب نکلے گا. مگر خدا کی توہین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اس کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ اتنا موٹا ہے کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت میں سے دو دو انگل اس کا جسم نعوذ باللہ من ذالک باہر نکل رہا ہے. کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن خدا اپنی ٹانگ جہنم کے اندر ڈالے گا نعوذ باللہ من ذالک؟ عزیزان من, یہی مسئلہ ہے, نہ خدا کی توہین پر کوئی آواز اٹھا رہا, نہ رسول کی توہین پر کوئی چلا رہا, نہ حسین کے قتل پر تم اتنے چلائے. واقعہ نجیب, اس سے زیادہ بھی, اس سے زیادہ حق اور باطل کبھی واضح نہیں ہو سکتا. جس نے اپنا پورا گھر بار اسلام کے لیے لوٹا, اللہ نے مال کی قیمت بھی قرآن میں لگائی, جان کی قیمت بھی لگائی. فرمایا کہ ان اللہ اشترا, اللہ خرید لیتا ہے, من المؤمنین, مؤمنین سے, انفسہم و اموالہم, ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیتا ہے, بأن لہم الجنہ, اس کے بدلے انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. بس مال اور جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت. اگر ہم نے اپنی جان کو اس سے کم, اس لیے امیر فرماتے ہیں کہ اپنی جان کی قیمت, اپنے نفس کی قیمت اگر تم جنت سے کم وصول کر رہے ہو تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, کم ترین قیمت. یہ قیمت بڑھتی ہے, کیسے بڑھتی ہے؟ جتنا خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے مال قربان کرنے میں, جان قربان کرنے میں, جتنا خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی قیمت لگتی جاتی ہے. مقامات ہیں, اسی لیے کسی کو فردوس کہا, کسی مقام کو رضوان کہا, جتنا خلوص عبد پیدا کرتا چلا جائے گا اتنی قیمت زیادہ لگتی جاتی. لیکن پروردگار انسانوں کے پاس ایک شے اور بھی ہے جو مال اور جان دونوں سے زیادہ قیمتی. تو مال خریدتا ہے, جان خریدتا ہے, کیا وہ شے کہ جس کے لیے انسان مال بھی قربان کر دیتا ہے اور بعض اوقات جان بھی قربان کر دیتا ہے, کیا وہ خرید رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ انسان کی عزت, اس کی آبرو. اس آبرو اور عزت کے لیے انسان, البتہ اگر صاحب عزت و آبرو ہو تو مال بھی قربان کر دیتا ہے اور جان بھی قربان کر دیتا ہے, لیکن اپنی عزت اور آبرو پر آنچ آنے ہیں. پروردگار اگر کوئی آبرو اور عزت لے کر تیرے دربار میں پہنچ جائے تو کیا تو خریدے گا؟ یقیناً خریدے گا. پروردگار تو قیمت ذکر کیوں نہیں کی تو نے؟ شاید جواب بھی آئے گا کہ جان اور مال کی قیمت تو لگائی جا سکتی ہے، آبرو کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. خدا جانے پھر جو پروردگار ان کو عطا کرنے والا ہے وہ کیا ہوگا. لہذا واقعاً شہدائے کربلا عظمت کے جن مقامات پر ہے، ہمارا کام مقایسہ کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے مراتب رکھے ہیں اور یہ نظر آتا ہے. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں ایک مقام وہ آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور چور ہو کر میدان میں گر گئے اور زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت، گرمی کی حدت، آپ اس طریقے سے زمین پر پڑے ہوئے تھے کہ آپ کا نفس، آپ کی سانس اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. لیکن ابھی تک ذوالفقار کے قبضے پر حسین کی گرفت مضبوط ہے، لہذا ملائین ڈر کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نہیں آ رہے، خوف کے عالم میں ہے. کسی نے شمر سے کہا کیسے معلوم ہوگا کہ حسین ابھی تک زندہ ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے شور مچاؤ کہ لوگوں نے خیموں پر حملہ کر دیا ہے. بس عزا دارو جیسے ہی یہ کہا نا کہ خیموں پر حملہ ہو رہا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ امام نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا، اپنی تلوار کے سہارے پر اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے اور آواز لگا کر کہا خبردار، جب تک حسین زندہ ہے کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کے اہل حرم پر تجاوز کرے. ارے تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے گھر والوں سے نہیں ہے. میں کہوں گا مولا حسین آپ نے اپنی آخری حد تک جس حرم کا دفاع کیا اور آپ نے جان دے دی اس حرم کو، آنچ نہ آنے دی، یہ آپ کی امام کی آخری منزل ہے. لیکن میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی امامت کے پہلی منزل پر جب آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو ماؤں کے سروں کو چادروں سے خالی دیکھتا ہے، پھوپھیوں کے سروں کو، بہنوں کے سروں کو خالی دیکھ رہا ہے اور وہ سر برہنہ اس سے سوال یہ کر رہی ہیں، سید سجاد ہم جل کر مر جائیں یا سر برہنہ پاپا نہیں کرنا. خدا کی قسم ان بیویوں کے لیے جل کر مر جانا آسان تھا، سر برہنہ باہر نکلنا مشکل تھا. 12 محرم کو رات کے نزدیک یہ قافلہ کوفے کے نزدیک پہنچا ہے، لیکن کوفہ چونکہ تزیین اور آرائش کے مرحلے میں ہے اس کاروان کو کوفے کے دروازے پر روک دیا گیا. ان لوگوں کے لیے جو لشکری ہیں بہترین دعوت کا انتظام کیا، اہل بیت آسمان کے نیچے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو بازاروں سے ہوتے ہوئے دارالعمارہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں. انہی کی اولادیں ہیں یہ سر، پیغمبر کی اولاد کو دیکھ کر خوشیاں منا رہے ہیں. اور ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا اور اس خطبے نے پورے کوفہ کو منقلب کر دیا. پھر ان میں وہ لوگ بھی سامنے آ گئے کہ جو روتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اب جب یہ روئے ہیں تو بی بی نے انہیں بد دعا دی ہے. ابھی کوفے میں یہ ماحول چل رہا ہے، وہاں پر کوفہ سے کچھ فاصلے پر ایک محل نما علی شان گھر ہے. کون ہے؟ جناب ام حبیبہ کا، ام حبیبہ کا گھر ہے. کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز. بی بی نے اس دور میں جب آپ کنیز تھی قرآن و معارف دین کی تعلیم دے کر آپ کو آزاد کر دیا. جب آزاد ہوئی ایک تاجر سے شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد اس کے مال و تجارہ میں اللہ نے اتنا اضافہ کیا کہ اس نے جناب ام حبیبہ کے لیے ایک عالی شان محل نما گھر بنایا جو کل تک کنیز تھی آج کئی کنیزوں کی مالک ہو گئی. کسی کنیز نے کہا شہزادی ہمیں اجازت دو، ایک اسیروں کا قافلہ آیا ہے کوفہ میں، ہم جائیں اور تماشا کر کے آئیں. کہتی ہے میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے. تو کسی کنیز نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کچھ عورتیں ہیں جو سر برہنہ ہیں، کچھ بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، کسی نے کہا اتنے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے ان کے بدن لرز رہے ہیں. بھائی یہ سننا تھا. کچھ چادریں جمع کی, کچھ کھجوریں اور پانی لے کر اپنے کنیزوں کے جلو میں اس کاروان تک پہنچی. عزت اور احترام دیکھ کر لوگوں نے جگہ دی. آگے بڑھ کر جب بچوں کو دیکھا تو تڑپ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوک اور پیاس سے چہرے زرد ہو چکے ہیں, شدت نقاہت سے بدن کانپ رہے ہیں. سب بچوں کے ہاتھ میں کھجورے اور پانی دے کر کہنے لگی میرے بچوں کا صدقہ ہے, کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. جن بچوں نے اپنے منہ میں کھجوریں رکھ لی تھیں صدقے کا نام سنتے ہی جناب زینب نے فرمایا صدقہ ہم پر حرام ہے. بچوں نے اپنے منہ سے نکال کر کھجوریں باہر رکھ دی. یہ دیکھنے کے بعد تڑپ کر آگے بڑھی, کہا بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے. تڑپ کر کہتی ہے ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہے, کس نے منع کیا ہے؟ اس بچوں نے اشارہ کیا, جناب زینب کے سامنے آ گئی. آ کر کہا بی بی تو نے ان کو کیوں یہ چیزیں کھانے سے منع کیا ہے؟ کہا ہم پر صدقہ حرام ہے. کہا صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے, تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں. وہ مدینہ کا نام سننا تھا ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہا مدینہ میں تو میری شہزادی رہتی ہے, میری شہزادی رہ, آپ کون سے محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے. وہ محلہ بنی ہاشم کا سننا تھا, ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہا محلہ بنی ہاشم تو میری بیوی کا محلہ ہے. کہا تیری بیوی کون ہے جس کا تو نام لے رہی ہے؟ کہا میری بیوی کا نام مجمع اغیار میں مت لینا, وہ چادر تطہیر کی بارش ہے. فرمایا پھر بھی بتا تو صحیح. کہا میری بیوی زینب کبرا ہے. ایک مرتبہ اپنے چہرے پر سے بالوں کو ہٹا کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ, تجھے کہیں اپنی بیوی نظر تو نہیں آ رہی؟ اب تو ام حبیبہ نے چہرے ادھر کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہا بیوی اگر آپ بازار میں ہیں تو عباس کہاں ہے, حسین کہاں ہے؟ کہا ام حبیبہ اگر ان کی زیارت کرنی ہے تو نگاہ کو بلند کر, تجھے نیزوں کے اوپر حسین بھی نظر آ جائیں گے, عباس بھی نظر آ جائیں گے.
اللہ لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم سید الشہداء, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما, عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زرزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم انقلاب, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ, انصار اللہ کی رہبریت, حشد الشعب اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, اسلام دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت حاجی علی کو ایثار فرما.